بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات پر تجزیاتی نظر ڈالتے ہیں, تو حسب معمول آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات پر نظر ڈالیں گے. لیکن سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کے موضوعات.
ایران میں جشن اور شادمانی کا سلسلہ جاری ہے. عراق کے اقوام متحدہ کی سرپرستی سے باہر آنے کی تیاری. این ڈی اے میں اختلافات. جاسوسی اسکینڈل اور برطانیہ کی رسوائی. شام کے تعلق سے گروپ ایٹ میں اختلافات.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
ناظرین, جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا, اس ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران میں 11ویں صدارتی انتخابات ہوئے اور انتخابات پرشکوہ انداز میں منعقد ہوئے. اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ رائے دہندگان کی شرکت تقریباً 73% رہی. انتخابات کے نتیجے میں ڈاکٹر حسن روحانی صدر منتخب ہوئے, جنہیں کل ووٹوں میں تقریباً 51% ووٹ حاصل ہوئے. اس الیکشن اور الیکشن کے نتیجے پر پورے ملک میں خوشیاں منائی گئی. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
ایران کے عوام صدارتی انتخابات میں بھرپور شرکت اور ڈاکٹر حسن روحانی کی بھاری اکثریت سے کامیابی کے تیسرے روز بھی خوشی اور مسرت میں غرق رہے, اور 2014 کے برازیل میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ میں ایرانی ٹیم کے پہنچ جانے کی خوشی نے پورے ایران میں ایسی خوشیاں بکھیری کہ منگل کی سپہر لاکھوں ایرانی انتخابات کے بعد پیدا ہونے والے اتحاد اور رواداری کے ماحول میں ورلڈ کپ کے کوالیفائی مقابلوں میں ایران اور جنوبی کوریا کے درمیان میچ دیکھنے کے لیے بیٹھے. ایران کی قومی ٹیم نے کھیل کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے جنوبی کوریا کو 0 کے مقابلے میں 1 سے شکست دے کر بوسان کے اسٹیڈیم میں ایران کا پرچم لہرایا اور فتح کی ایسی شیرنی بکھیری جو پوری ایرانی قوم کو سڑکوں اور شاہراہوں پر کھینچ لائی, اور ایک ہفتے کے دوران 2 ایرانی قوم نے کامیابی و کامرانی کا جشن منایا. ایران کی فٹ بال ٹیم نے 4 ورلڈ کپ فٹ بال میں قدم رکھا ہے. اس سے پہلے 1978, 1998 اور 2006 میں ایران ورلڈ کپ میں پہنچ چکا ہے. جنوبی کوریا کے مقابلے میں ایرانی ٹیم کی کامیابی اور ورلڈ کپ میں براہ راست اور فرسٹ گروپ ٹیم کی حیثیت سے جانے کی خوشخبری ملنے کے بعد ایرانی عوام سڑکوں پر آئے, مٹھائیاں تقسیم کی, گاڑیوں کے ہارن بجائے اور گھنٹوں تک خوشی کے نعرے لگاتے رہے. علاقائی اور عالمی ذرائع ابلاغ اور ٹیلی ویژن چینلوں نے بھی رواں ہفتے کے دوران مختلف پروگراموں میں مسلسل کئی گھنٹوں تک اپنے ناظرین کے لیے ایرانی عوام کی تصاویر نشر کی, جن سے حالیہ چند برسوں کے دوران کیے جانے والے پروپیگنڈے کی قلعی کھل گئی. ملت ایران کے جشن اور خوشی کے اس مظاہرے کو دیکھ کر دنیا بھر کے ناظرین حیرت زدہ رہ گئے, کیونکہ انہیں اب تک انہی ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ملت ایران کے افسردہ, مایوس اور پریشان چہرے ہی دکھائے جاتے رہے ہیں. حالیہ برسوں کے دوران ایرانی عوام اور حکومت کو خطے اور مغربی ملکوں کے بیشتر ذرائع ابلاغ کے بھرپور منفی پروپیگنڈے کا سامنا رہا ہے, جس کا مقصد دنیا میں ایرانوفوبیا پھیلانا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ ایران کو پالیسیاں بدلنے پر مجبور کرنے اور ملت ایران کی استقامت کو کمزور بنانے کی غرض سے مغرب کی جانب سے دباؤ اور پابندیوں میں بھی اضافہ کیا گیا, تاکہ ایران کو عالمی سطح پر الگ تھلگ کر کے عوام کو معاشی اور اقتصادی طور پر اس طرح سے جکڑ لیا جائے کہ وہ اسلامی جمہوری نظام سے مایوس اور متنفر ہو جائیں. ایران میں انتخابات کے آغاز سے پہلے تک بہت ہی کم تجزیہ نگار ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ ایرانی نوجوان نسل, جن کی ایک بڑی تعداد مغرب کی عائد کردہ پابندیوں کی وجہ سے دشوار صورتحال سے دوچار ہے, اتنے پرشکوہ اور پرجوش انداز سے پولنگ اسٹیشنوں کا رخ کرے گی اور پہلے ہی راؤنڈ میں ایسے انقلابی عالم دین کو اپنا صدر منتخب کرے گی جو تمام امیدواروں میں سب سے زیادہ تجربہ کار ہے. ہفتے کی رات پورے ایران میں چھوٹے بڑے شہروں سے لے کر گاؤں اور دیہات تک ایسا قومی اور ملی جشن تھا جس نے دشمنوں کی تمام کوششوں, اندازوں اور تخمینوں پر پانی پھیر دیا جو انہوں نے ملت ایران کو مایوس کرنے اور اسلامی نظام سے بدزن کرنے کے لیے لگا رکھے تھے. انتخابات کے قومی جشن کے صرف 3 روز کے بعد وطن پرست ایرانی نوجوانوں کے نمائندے کی حیثیت سے ایران کی قومی فٹ بال ٹیم نے تمام تر مشکلات کے باوجود کھیل کے اہم ترین عالمی میدان میں قدم رکھا اور ایک اہم ٹیم کو شکست دے کر ملت ایران کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔
ناظرین، عراق بہت جلد اقوام متحدہ کے منشور کی 7ویں شق سے باہر آنے والا ہے۔ سن 1991 میں کویت کے خلاف عراق کی صدام حکومت کی جارحیت اور علاقائی صورتحال کے مدنظر عراق کو اقوام متحدہ کی منشور کی 7ویں شق کے تحت لایا گیا تھا۔ اس شق کے تحت اس ملک کو لایا جاتا ہے جو امن عالمی کے لیے خطرہ بن چکا ہو۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے مارٹن کوبلر نے بدھ کے روز بصرے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ رواں ماہ کے آخر تک عراق اقوام متحدہ کے منشور کی 7ویں شق سے باہر آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک کویت اور عراق کے تنازعات کا تعلق ہے تو بہت سے مسائل حل کر لیے گئے ہیں اور اقوام متحدہ کی 7ویں شق سے عراق کے نکلنے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے کویت کے وزیر اعظم جابر مبارک احمد السبا نے عراق کا دورہ کیا تھا اور عراقی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات اور گفتگو کی تھی۔ فریقین نے اس بات پر تاکید کی تھی کہ عراق کے اقوام متحدہ کی 7ویں شق سے باہر نکلنے کے بارے میں ان کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ طے یہ پایا ہے کہ دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام پر مشتمل ایک مشترکہ وفد اس اتفاق رائے سے باضابطہ طور پر آگاہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کرے گا۔ 1991 میں عراق پر کویت کے حملے اور علاقائی صورتحال میں اس وقت آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے عراق کو اقوام متحدہ کے منشور کی 7ویں شق میں شامل کیا گیا تھا۔ عالمی قوانین کے مطابق اگر کوئی ملک عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے تو اسے اقوام متحدہ کی 7ویں شق میں شامل کر لیا جاتا ہے، جس کے تحت سلامتی کونسل کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ مذکورہ ملک کے خلاف قابل عمل قراردادیں پاس کرے، اس پر پابندیاں لگائے اور ضروری ہو تو فوجی کارروائی بھی کرے۔ گزشتہ 2 عشروں سے عراق اقوام متحدہ کے منشور کی 7ویں شق میں شامل رہا ہے۔ عراق میں آمریت کے خاتمے کے بعد اور خاص طور سے بغداد واشنگٹن سیکورٹی معاہدے کے تحت عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد عراقی حکام اپنے ملک کو اس شق سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے چلے آئے ہیں۔ امریکہ نے بغداد واشنگٹن سیکورٹی معاہدے کے تحت یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ عراق کو اقوام متحدہ کے منشور کی 7ویں شق سے باہر نکالنے میں اس کی مدد کرے گا۔ عراق کی یہ خواہش اب تک اس لیے پوری نہیں ہو سکی تھی کہ کویت اس کی مخالفت کرتا چلا آ رہا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ بغداد حکومت 1991 کی جنگ کے حوالے سے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کر رہی۔ عراق اور کویت کے درمیان تاوان جنگ کی ادائیگی، لاپتہ ہونے والے کویتی شہریوں کے معاملے اور اسی طرح کویت کی خفیہ دستاویزات کے مسئلے پر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ عراق اب تک 1991 کی جنگ کے تاوان کا ایک بڑا حصہ کویت کو ادا کر چکا ہے اور دوسرے معاملات کے بارے میں بھی دونوں ملکوں کے درمیان تفصیلی مذاکرات ہو چکے ہیں۔ بغداد حکومت کی جانب سے کویت کو بعض یقین دہانیاں بھی کرائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کویت کا خیال ہے کہ عراق اب کسی بھی ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ اس تبدیلی نے عراق اور کویت کے درمیان تعلقات میں بہتری پیدا کی ہے اور معاملات نہ صرف اپنے منطقی مراحل طے کر رہے ہیں بلکہ عراق کے اقوام متحدہ کے منشور کی 7ویں شق سے نکلنے کا راستہ بھی ہموار ہو گیا ہے۔ یوں عراق عالمی سرپرستی سے نکل کر مکمل خود مختاری کی جانب لوٹ جائے گا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کے اعلان کے مطابق اگر عراق رواں ماہ کے آخر تک اقوام متحدہ کے منشور کی 7ویں شق سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی ایک دیرینہ آرزو پوری ہو جائے گی، جس کے لیے عراقی حکومت اور عوام ایک عرصے سے کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں۔
ناظرین، ہندوستان میں اہم اپوزیشن جماعت بی جے پی کے قیادت والے اتحاد این ڈی اے میں گجرات کے متنازع وزیر اعلیٰ نریندر مودی کا اثر و رسوخ بڑھنے سے منفی اثرات سامنے آئے ہیں اور اتحاد ٹوٹ رہا ہے۔ چنانچہ جنتا دل یونائٹڈ نے اس اتحاد سے کنارہ کشی کر لی ہے جو 17 سال سے اس اتحاد کا جز رہا ہے۔ صورتحال کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، ملاحظہ فرمائیے ہندوستان کے معروف تجزیہ نگار شمیم فیضی کا تبصرہ۔
یہ آر ایس ایس کی جانب سے نریندر مودی کی شکل میں بھرپور ہندوتو تھوپنے کی کوشش کے خلاف پہلا احتجاج ہے۔ اس سے ہمارے ملک میں سیاسی قوتوں کی نئی سببندی کے امکانات تو بڑے ہیں، لیکن اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ نتیش کمار 17 برس تک بی جے پی کے ساتھ تھے، اور جس وقت گجرات کے المناک واقعات ہوئے اس وقت وہ خود وزیر ریلوے تھے، اور انہوں نے گودرا میں ٹرین جلائے جانے کے واقعے کے خلاف کے تعلق سے کوئی انکوائری نہیں کروائی تھی۔ اس لیے وہ اس الزام سے تو نہیں بچ سکتے کہ نہ صرف اس وقت حکومت میں برقرار رہے بلکہ نریندر مودی کے اصل جرم کو چھپانے میں ان کی حصہ داری تھی۔ اسے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ علاوہ ازی ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ نریندر مودی کے خلاف نتیش کمار کا علم بغاوت بلند کرنا دراصل ووٹ بینک کی سیاست کی ضرورت کے مطابق ہے۔ اگر وہ گجرات کے اس زمانے کے واقعات کے تعلق سے کچھ انکشافات کرتے ہیں، ریلوے کی اس انکوائری کو بتاتے ہیں جس کے مطابق گودھرا کا واقعہ ویسے نہیں ہوا جیسے بتایا گیا، تو شاید نریندر مودی کو بے نقاب کرنے میں زیادہ سہولت ہوگی۔ اس کے علاوہ انہیں یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ صرف سیکولرزم کے نام پر نہیں بلکہ ملک کی معاشی سماجی حالت کو سدھارنے، کیونکہ اس وقت ہمارا ملک زبردست معاشی بحران کا شکار ہے، اس کے لیے وہ کن طاقتوں کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اس ملک کی بائیں بازو کی پارٹیوں نے ان کے اعتماد کے ووٹ میں ان کا ساتھ دیا ہے، اور یہ امید کرتی ہیں کہ وہ معاشی نو آزاد روی کی تباہ کن پالیسیوں سے اپنا رشتہ توڑ کر ان طاقتوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں گی جو ملک کو معاشی نو آزاد روی کے پیدا کیے ہوئے بحران سے نکالنا چاہتی ہیں۔
ناظرین، G20 کے سن 2009 کے اجلاس کے موقع پر برطانوی حکومت نے اجلاس کے شرکا کے ٹیلی فونی مکالمے ریکارڈ کیے اور انٹرنیٹ سے متعلق ایکٹیویٹیز پر نظر رکھی، یعنی اس کی خفیہ جاسوسی کی۔ اس پر G20 کے رکن ممالک نے احتجاج کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائی ہمارا تبصرہ۔
برطانیہ کی جانب سے سن 2009 میں گروپ 20 کے لندن سربراہی اجلاس کی جاسوسی کے معاملے پر گروپ کے دیگر رکن ملکوں نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے، اور عالمی اجلاسوں کی میزبانی کے حوالے سے برطانیہ کی ساکھ کو زبردست دھچکا لگا ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین نے اپنی حالیہ اشاعت میں انکشاف کیا تھا کہ ملک کی انٹیلیجنس سروس نے 2009 میں G20 کے لندن اجلاس میں شریک سربراہوں کی ٹیلی فون ریکارڈ کیے اور ان کے انٹرنیٹ رابطوں کو کنٹرول کیا تھا۔ گارڈین کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسی دستاویزات دیکھی ہیں جن میں سن 2009 کے G20 سربراہی اجلاس اور وزرائے خزانہ کی نشستوں میں شریک عہدیداروں کی بڑے پیمانے پر جاسوسی کیے جانے کی سمت اشارہ کیا گیا ہے۔ ان دستاویزات کے مطابق اس کام کی اجازت اعلی حکام اور خاص طور سے اس وقت کے وزیر اعظم گورڈن براؤن کی حکومت کی جانب سے دی گئی تھی۔ بظاہر اس نگرانی کا مقصد اجلاس کے موقع پر صورتحال کو کنٹرول میں رکھنا تھا، اور زیادہ تر توجہ ترکی اور جنوبی افریقہ پر مرکوز تھی۔ گارڈین نے یہ رپورٹ سی آئی اے کے ایجنٹ ایڈورڈ اسنوڈن کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر تیار کی ہے۔ اسنوڈن نے حکومت امریکہ کی جانب سے انٹرنیٹ جاسوسی کا انکشاف کر کے بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ گارڈین کے بقول بعض ملکوں کے عہدیدار ایسے انٹرنیٹ کیفے کے دھوکے میں آ گئے جو برطانیہ کی انٹیلیجنس سروس نے قائم کیے تھے، اور یوں ان کے ای میلوں کی مکمل نگرانی اور جائزہ لیا جاتا رہا۔ البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ برطانوی حکام نے اپنے اس اقدام کا دفاع کرتے ہوئے اسے دہشت گردی اور سنگین جرائم کی روک تھام کے حوالے سے ضروری قرار دیا ہے۔ دوسری جانب جی 20 کے بعض رکن ملکوں نے برطانیہ کے اس اقدام پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ روس نے برطانیہ کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے تعلقات میں سرد مہری کی جانب ایک قدم سے تعبیر کیا ہے۔ ترک وزارت خارجہ نے بھی اپنے ایک بیان میں برطانیہ کے اس اقدام کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ ترک حکومت نے برطانوی سفیر کو طلب کر کے اس بارے میں وضاحت بھی پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترکی کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر روزنامہ گارڈین کی فاش کردہ دستاویزات صحیح ثابت ہو جاتی ہیں تو یہ برطانیہ کے لیے بہت بڑی رسوائی ہوگی۔ جنوبی افریقہ کی حکومت نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ برطانیہ کی جانب سے سن 2009 کے G20 اجلاس میں شریک سربراہوں کے ٹیلی فونی مکالمات کی شنوائی کا معاملہ انتہائی تشویشناک ہے۔ جنوبی افریقہ کی وزارت خارجہ کے بیان میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ جمہوریت کی دہائی دینے والے ملک میں ایسا کیا جانا انتہائی افسوسناک ہے اور اس میں ملوث عناصر کو سزا ملنا چاہیے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس انکشاف نے حکومت برطانیہ کے لیے اچھی خاصی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ حالیہ دو ہفتوں کے دوران برطانیہ اور امریکہ کی جاسوسی سرگرمیوں کے انکشاف اور خاص طور سے انٹرنیٹ اور ٹیلی فونی مکالمات کی سنوائی کے معاملات نے دونوں ملکوں میں بھونچال پیدا کر دیا ہے، جبکہ عالمی سطح پر بھی یہ بات محسوس کی جانے لگی ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کی حکومتیں جو انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کا مسلسل ڈھنڈورا پیٹتی رہتی ہیں، ان کے جاسوسی نیٹ ورک کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور نہ صرف ان دونوں ملکوں کے عوام جاسوسی کی زد پر ہیں بلکہ حکومت برطانیہ تو گروپ 20 کے اجلاس کی میزبانی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے عملی طور پر اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے غیر قانونی اقدامات سے بھی گریزا نہیں ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ برطانیہ کے اس غیر قانونی، ناپسندیدہ اور سفارتی آداب کے منافی اقدام کے خلاف رد عمل صرف گروپ 20 کے رکن ملکوں کی جانب سے مذمت تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان ملکوں کی جانب سے مزید رد عمل ظاہر کیا جائے گا۔
ناظرین، اس ہفتے شمالی آئرلینڈ میں G8 کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں متعدد موضوعات زیر غور آئے، لیکن شام کا مسئلہ پورے اجلاس پر چھایا رہا۔ اجلاس کے بعد ایک اختتامی بیان جاری ہوا جس میں شام کے مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کرنے اور شام میں جاری خونریزی کو فوری طور پر روکنے اور اس ضمن میں جنیوا 2 کانفرنس کے فوری انعقاد پر زور دیا گیا۔ ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب سیاسی امور کے ماہر سید احمد مصطفیٰ زیدی صاحب کو۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ ہم یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ G8 کے بیان میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ شام کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے، جنیوا 2 اجلاس فوری طور پر منعقد ہو اور شام میں خونریزی بند ہو۔ ظاہر یہ ساری باتیں بڑی اصولی لگتی ہیں، لیکن شام میں جو زمینی سچائی ہے اس میں اور اس بیان میں بہت فاصلہ نظر آتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیے، شام میں صورتحال یہ ہے کہ تقریباً اب 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہاں یہ ہنگامہ برپا کیا گیا ہے، جو بظاہر کہا یہ گیا کہ سیریا کے عوام کی طرف سے ہے، لیکن اس وقت عوام کا کوئی اس میں رول نہیں ہے، شروع ہی سے نہیں تھا۔ شاید کچھ لوگ بہرحال وہاں پر شاید یہ چاہتے ہوں کہ جمہوریت جو ہے وہ پوری طرح سے قائم ہو، انتخابات کا نظام اور یہ ساری چیزیں، لیکن جو طریقہ استعمال کیا گیا وہ بالکل ہی غلط تھا، اور جن لوگوں نے یہ طریقہ استعمال کیا، یہ یعنی بڑی مضحکہ خیز سی سچویشن ہے کہ سعودی عرب اور قطر جیسے ممالک جو ہے وہ جمہوریت کے لیے بیتاب ہو رہے ہیں، اپنے ملک میں نہیں، سیریا میں، اور یعنی بڑی افسوسناک چیز ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے جو ان لوگوں کو کہنا چاہیے کہ دولت چھپر پھاڑ ملی ہے اس کا استعمال بجائے اس کے کہ اسلام مسلمانوں کی بہبودی پر ہو یا اپنے ہی ملک کے عوام کی بہبودی پر ہو وہ نہیں ہو رہا ہے. اور یہ مسلسل عیاشیوں پہ یا تو خرچ کر رہے ہیں. سعودی عرب میں ایک بہت بڑا ٹولہ جو ہے وہ ان کا جو رائل فیملی کہنا چاہیے وہ ہے جی. ان کے اوپر خرچ ہو رہا ہے یا یہ اس ٹائپ کی حرکتیں جو ہیں یہ مختلف ممالک میں اور تقریباً ہر جگہ ان کے عناصر جو ہیں وہ فساد پھیلانے میں جو ہیں وہ یہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں. سیریا میں بھی یہی ہوا اور وہاں 2 سال سے انہوں نے کوشش کی سر توڑ, اور شروع شروع میں انہوں نے وہ جو عرب اسپرنگ کہتے ہیں دراصل اسلامی بہار تھی وہ, اور اس کا رخ ظاہر ہے کہ موڑ دیا گیا تمام ملکوں میں, وہ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوئی اور وہ شاید پھر عرب اسپرنگ ہی ہو کر رہ گئی وہ. اور اسپرنگ بھی کہاں وہ خزاں کی صورت میں اب نظر آ رہی ہے ہر جگہ. لیکن یہ کہ بہرحال اب وہ اس میں ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ جیسے لیبیا میں, تونس میں, مصر میں حکومتوں کا تختہ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ الٹا, یمن میں بھی ظاہر ہے کہ کوشش ہوئی پوری, وہاں کامیاب نہیں ہوئے وہ لوگ انقلابی, تو انہوں نے سوچا کہ سیریا میں بھی ہم یہی کر دیں. یعنی ایک عجیب سچویشن یہ ہے کہ اس وقت اسلامی ممالک جو ہیں اس میں ترکی, قطر, سعودی عرب سبھی شامل ہیں, کہ یہ اسرائیل کے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں سیریا میں. یعنی ان سب ہنگاموں کا فائدہ جو ہے وہ پورا پورا اسرائیل کو حاصل ہوگا. اب یہ کہ بہرحال وہ آخر میں اگر ان تکفیری لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی وہاں, تو اس کے بعد پھر وہ اسرائیل سے ان کا کیا تعلقات ہوں گے اور وہ تو ایک الگ بحث ہے بات کی, لیکن یہ کہ فی الحال تو یہی ہے کہ یہ اسرائیل کے کاز کے لیے یہ سارا ہنگامہ ہو رہا اور اس میں اسرائیل پوری پوری حمایت کر رہا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ اسرائیل, سعودی عرب, امریکہ اور مغرب پورا اور ترکی, قطر, یہ سب مل جل کے اسرائیل کے گویا کہنا چاہیے کہ جو ان کی زندگی کا سوال ہے اس کو وہ گویا وہ
حل کرنے کی کوشش
حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ناکام کوشش کہنا چاہیے, جس میں وہ یقیناً کامیاب نہیں ہوں گے. اور اس دفعہ بہرحال G8 میں سب نے یہ دیکھا کہ روس جو ہے وہ بری طرح سے اڑ گیا, 2 مرتبہ دھوکہ کھا چکا تھا وہ مغرب اور امریکہ سے, تو اس دفعہ وہ بری طرح وہ اڑ گیا کہ وہ, تو اس کی وجہ سے نو فلائی زون انہوں نے کرنا چاہا, اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی. اور یہ اس میں بھی اب آخر میں یہ شروع شروع میں سمجھ رہے تھے کہ اسلحہ دے کے یہ جو لوگ جو ہیں جو وہ آنن فانن حکومت کا تختہ الٹ دیں گے, جو نہیں ہو پایا. اور اب تو الٹا مسئلہ ہے, فوج جو ہے وہ بری طرح سے ان لوگوں کو پیٹ رہی ہے
جی.
بڑی تعداد میں یہ لوگ مارے جا رہے ہیں
جی.
اور یہ سلسلہ بہرحال جاری رہے گا, لیکن اس میں افسوسناک بہرحال ترکی کا رول بھی تھا
جی.
جا
بہت شکریہ ناظرین. نئی دہلی اسٹوڈیو سے پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سیاسی امور کے سینئر تجزیہ نگار جناب قمر آغا صاحب. قمر آغا صاحب, پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ باتیں G8 کے اجلاس میں تو بڑی اصولی ہوئیں کہ سیاسی حل ہونا چاہیے, لیکن ایک طرف یہ سیاسی حل کی بات ہو رہی ہے اور دوسری جانب امریکہ, ظاہر ہے صدر باراک اوباما کا یہ بیان آ چکا ہے, اسی طرح سے یورپی یونین نے فیصلہ کیا کہ شام میں جو باغی لڑ رہے ہیں ان کے لیے اسلحے کی سپلائی پر عائد پابندی ہٹائی جائے, اور چنانچہ پابندی ہٹی بھی اور ان کو مزید اسلحے کی سپلائی ہوئی, جبکہ ان کے پاس پہلے بھی اسلحے کی کمی نہیں تھی. تو ایک طرف سیاسی حل کی بات کرنا اور دوسری طرف اسلحے کی بھرمار کر دینا اور اس کے ذخیرے پہنچانا, تو ایک تو تضاد ہے, کیا وجہ ہے؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ سے अमेरिकन या पश्चिमी देश जिनको हम कहते हैं मगरबी देश, इनकी हमेशा से दोहरी पॉलिसी रहेगी। एक तरफ तो ये हमेशा अमन शांति पीस की बात करते हैं, और ये जब जंग भी करते हैं तो अमन ही के नाम पे जंग करते हैं। तो ये इनकी पुरानी तरीका है, ये पुराना डिप्लोमेसी का तरीका है जो हमें हर जगह दिखाई देता है, अफगानिस्तान में भी, इराक में भी, लीबिया में भी हमने जिस तरीके से देखा इनकी जो पॉलिसी थी, या अब सीरिया उसी का शिकार बना है। दरअसल इनकी पॉलिसी जो है वो इस पूरे खित्ते में जितने भी ऐसे मुल्क हैं जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी या इसराइल की जो पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ जो है, उनके उन सभी मुल्कों में उनका जो प्लान है, और वो साफ साफ भी कहते हैं रिजीम चेंज का है। पहले इनका कोल्ड वॉर पीरियड में ये कंटेनमेंट पॉलिसी का इख्तियार करे हुए थे, लेकिन बुश एडमिनिस्ट्रेशन जब से आया है तब से रिजीम चेंज की ये लगातार बात कर रहे हैं, और यही सीरिया में इनका है, इनका उसमें कोई चेंज हमको नज़र नहीं आता। लेकिन एक प्रॉब्लम इनके सामने आ गई है, इनके यहाँ जिस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, बहुत बड़ा बुहरान आ गया है, उसकी वजह से ये खुद जंग में अब शरीक नहीं हो सकते। ना तो इनकी अफवाज जो हैं वो राजी हैं जंग कर लड़ने के लिए, इसलिए जो इनकी इराक और अफगानिस्तान में जिस तरीके से इनके साथ सलूक हुआ, जिस तरीके से इनकी हार हुई वहाँ पे, और ये अपने कोई भी ऑब्जेक्टिव वहाँ पे पूरा नहीं कर पाए। तो
जी
दूसरी तरफ ये भी है कि पेंटागन के पास बजट भी नहीं है इतना कि ये कोई डायरेक्ट आ सकें और जंग कर सकें। तो इस मुश्किलों में तो ये एक शशोपंज में फंसे हुए हैं। कभी ये पीस की बात करते हैं, पहले इन्हीं ने सोचा था कि सऊदी अरबिया और कतर की मदद से वहाँ पर हुकूमत गिराने में वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो इन्हीं ने फौरन यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस जो थे, आर्म्स एम्बार्गो जो था सीरिया के खिलाफ जो था वो उसको लिफ्ट कर दिया, और उस ये तय किया कि रेबल्स को यानी बागियों को वहाँ पे आर्म्स देंगे। इसी तरीके से अमेरिका ने भी फौरन उसके बाद आर्म्स देने का फैसला किया। ये बहुत लीथल वेपन्स हैं जिनके आने, लेकिन ये कुछ भी कर लें उससे बहुत चेंज नहीं पड़ता। इसलिए चेंज तब तक नहीं होगा, इसलिए कि इनके सामने एक तरफ ये भी मुश्किल है कि जो सबसे पावरफुल ग्रुप है इस वक्त वहाँ पे सीरिया के अंदर जो लड़ाई लड़ रहा है वो है अल नुसरा का, और या अलकायदा है, उसके अंदर इराक के जो पुराने जो आर्मी के आदमी थे वो लोग हैं। ये लोग जो हैं ये कभी भी यू नो इनके ऊपर अमेरिकन ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए कि इनको सपोर्ट किया था लीबिया के अंदर, और इन्हीं लोगों ने बाद में गद्दाफी इनके एम्बेसडर का यहाँ अमेरिकन सफीर का क्या वहाँ पे कत्ल किया। तो इस तरह के अनासिर के साथ इनको डील करने में थोड़ी दुश्वारियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो ये बहुत ही कन्फ्यूज हैं, अमेरिका के पास कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। जो मेजर पॉलिसी है रिजीम चेंज की उसके जरिए ये कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पा रहे, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है लगातार कि वो उस पूरे खित्ते में जो अमन है शांति है वो बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही है। हमने देखा सीरिया में जिस तरीके से लोग मारे गए, कत्ल हुआ उनका, बेगुनाह लोग, जिस तरीके से ये रेबल जो कि मल्टीनेशनल हैं, ये बागी जो हैं सीरिया के नहीं हैं बल्कि मर्सिनरीज हैं, दूसरे मुल्कों से लाए गए, इनको ट्रेन किया गया, इनको ड्रग दी जाती है, ड्रग के बाद ये अपने को जिस तरीके से वहाँ पे हरकतें कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं बेगुनाह, ये जिससे कि मज़हब की भी मैं समझता हूँ अच्छी इमेज पूरी दुनिया में नहीं जा रही है। तो ये लोग पूरे जो हैं ये भी एक बहुत बड़ा मसला है अमेरिकन पॉलिसी के लिए, अमेरिकन के लिए ये एक है। लेकिन अमेरिका की जहाँ तक एक नीति है उसको कुछ इस बात की फिक्र नहीं है कि ये जंग पूरे खित्ते में फैलती जा रही है, इसकी वजह से दूसरे मुल्क जो है रीजनल मुल्क में भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, लेकिन वो अपनी जो हरकतें हैं उससे बाज नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जो कंट्री है आसपास के जो देश हैं उनकी भी पॉलिसी समझ से बाहर है, इसलिए कि वो लोग खुद इसके शिकार होते जा रहे हैं और साथ में इन रेबल्स का भी सपोर्ट कर रहे हैं। आगे इस पे हम बात करेंगे।
जी जैदी साहब, अगर हम इस वक्त गौर करें तो शाम की हुकूमत के खिलाफ जो महाज बना है, एक तो वो मुल्कों का महाज है, सियासी महाज कहा जाए जिसे, और एक वो जो मुसल्लह गुरोहों का महाज है। ہمیں دونوں سطح پر بڑے گہرے اختلافات نظر آتے ہیں. ایک طرف ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ سعودی عرب اور قطر کے ایک الگ انٹینشن ہے ان کا, ان کے جو اقدامات, اس سے لگتا ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ فوری طور پر غیر ملکی اور بیرونی فوجی مداخلت کر کے اور فوراً بشار اسد کی حکومت کو گرا دیا جائے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ, برطانیہ اور فرانس, ان کے موقف کچھ الگ طرح کے ہیں. چاہتے یہ بھی ہیں کہ حکومت گر جائے, لیکن فوجی مداخلت پہ آپس میں اندر اختلافات ہیں. یہاں تک خبریں ہیں کہ امریکہ کے اندر وزیر خارجہ اور فوج کے سربراہ کے جنرل ڈمپسی اور جان کیری کے درمیان اختلافات اس بات پہ آ گئے ہیں. ڈمپسی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے, ہم افغانستان اور عراق کی جنگوں سے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو نجات دلا رہے ہیں, تو دوبارہ فوراً کسی جنگ میں مداخلت نہیں کر سکتے. تو ایک اختلاف ہم کو ان ملکوں کے درمیان نظر آتا ہے. ترکی, قطر اور فرانس کے درمیان اختلافات ہیں. قطر کو یہ شکایت ہوئی کہ ہم کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا جا رہا ہے. چنانچہ روس اور امریکہ کے سربراہوں کی ایک ملاقات فرانس کے اندر ہوئی, پیرس پہ ہوئی, اس مسئلے پر, کہ اس کو ایک شکایت تھی کہ ہم کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو ایک اختلاف ہم کو ان ملکوں میں نظر آ رہا ہے. دوسرا اختلاف جو لوگ وہاں لڑ رہے ہیں ان کے درمیان بھی بڑا شدید اختلاف. اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ جنیوا ٹو کانفرنس کے سلسلے میں جب ابتدائی اور کلی اتفاق رائے ہوا امریکہ اور روس کے درمیان, تو یہ ہوا کہ شام کی طرف سے نمائندگی کون کرے گا, شام نے اعلان کر دیا, لیکن ان کی طرف سے نمائندہ وفد کی تشکیل نہیں ہو پائی اور کئی دن تک اختلاف چلتا رہا اور آخرکار
نہیں ہوا.
تو یہ کیسی صورت حال ہے, کس طرح کی لڑ رہے ہیں, ہدف ایک ایک بشار اسد کی حکومت گرا دیں, لیکن اندر اندر اتنا انتشار.
نہیں دیکھیے, وہ قمر آغا صاحب نے جیسا ابھی کہا, یہ بڑی پیچیدہ صورت حال ہے اس وقت. اور یعنی بیسیکلی امریکہ جو ہے وہ, یعنی ان لوگوں نے وہ اسرائیل کو بچانے کا یہ سارا کھیل ہے یہ, یعنی اب آپ اس کو کچھ بھی کہیں, یہ صرف یعنی صرف سیریا ہی کو کا انتخاب کیوں کیا گیا. اب جیسا کہ قمر آغا صاحب نے کہا کہ صاحب ڈبل اسٹینڈرڈ, تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہر جگہ ہے. آپ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں کیوں, بشار اسد ہی کی حکومت کو کیوں گرانا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی اور ڈکٹیٹرشپ اس پورے خطے میں نہیں ہے؟ یعنی کوئی بھی ملک میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جو جمہوریت پر عمل پیرا ہو, سوائے مصر کے جو ابھی حال میں وہاں انتخابات ہوئے اور یہ وہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قصے چھیڑے گئے ہیں یہ سارے, یہ صرف اسرائیل کو بچانے کے لیے ہے. امریکہ نے یہ کیا, اس میں ظاہر ہے کہ سعودی عرب اور قطر انہوں نے بھی یہ اس کھیل میں شامل ہوئے, پھر ترکی بھی شامل ہو گیا اس کھیل میں بغیر سوچے سمجھے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. جو لوگ آئے ہیں تقریباً 28-29 ممالک کے افراد ہیں, چچنیا اور صاحب افغانستان اور پاکستان اور یمن اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ, تونس کے لوگ, وہ جو ہیں وہ اس میں پہنچ گئے صاحب لڑنے کے لیے, جہادی گروپ. اور ہر ایک کا اپنا ایک نظریہ ہے, ایک اپنا وہ ہے, یہاں اس میں ظاہر ہے کہ وہ دل اور جگر چبانے والے لوگ بھی ہیں اور اللہ اکبر کہنے والے بھی ساتھ ہی ساتھ. یعنی ایک عجیب سے واقعی یہ مذہب کی, جیسا کہ قمر آغا صاحب نے کہا کہ بڑی عجیب و غریب اسلام پیش کیا جا رہا ہے یہاں پر. لیکن یہ کہ اس میں سارے یہ خود کنفیوز بھی ہیں آپس میں ایک دوسرے, یعنی جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ کوئی ابھی ان میں یہی اتفاق نہیں ہو پایا کہ کون وہاں سربراہ ہوگا اس میں جنیوا کانفرنس میں. اور ایران کو اب پیچھے ڈھکیلنے کی پوری کوشش ہوئی, جو اب جا کے جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں صاحب ایران شامل ہو اس میں. بھائی ایران کا ایک بڑا اہم رول ہے اس پورے اس میں, یعنی اس کو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ایران کا رول جو ہے وہ اسرائیل کے فیور میں تو کبھی بھی نہیں جائے گا, تو یہ ان کو بھی پتا, اس لیے انہوں نے اس کی پوری مخالفت کی. لیکن یہ کہ بہرحال اب مجبور ہوئے آخر میں, اور یقیناً ان کو ایران کو جنیوا کانفرنس میں بلانا پڑے گا. لیکن صورتحال بڑی پیچیدہ ہے اور بڑی مبہم ہے, آپس میں ان لوگوں کے اختلافات زیادہ ہیں. اس وقت جو ہے وہ سیرین فوج جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے پورے اپنے اس کے اوپر. اور جو بدقسمتی ہے وہ یہ کہ اس سارے کھیل میں جو ہے سیرین عوام جو ہیں وہ پس رہے ہیں بری طرح سے.
قمر آغا صاحب, یہ جو جنگ چل رہی ہے سیریا میں, ظاہر ہے اس میں افراد مارے جا رہے ہیں اور عوام پس رہے ہیں، جیسا کہ زیدی صاحب نے اشارہ کیا، اور یہ حقیقت ہے. اس پورے معرکے کے اثرات علاقے پہ کیا ہوں گے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی میں شدید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں حکومت کے لیے، اور کچھ حد تک خبریں ہیں کہ قطر میں بھی مشکلات ہیں. اس کے اثرات علاقے پہ کیا پڑیں گے، یہ جو موجودہ صورتحال ہے شام میں؟
میں سمجھتا ہوں اس کے اثرات اس پورے خطے میں پڑیں گے، بہت دور تک جائیں گے، اس کو روکنا بہت مشکل کام ہوگا. اس کے دو اسفیئر ہیں، پہلے تو وہ کہ جن کنٹریز کے بارڈر سیریا سے ملتے ہیں وہ تو امیجیٹ اس سے افیکٹڈ ہوں گے، پھر دوسری بات یہ کہ جو کنٹریز تھوڑا اس سے تھوڑے دور ہیں وہ ان کا بھی بچنا مشکل ہوگا، اس لیے کہ اس کے بہت خطرناک طریقے سے یہ لڑی جا رہی ہے. اس میں جو سازش ہے وہ بہت لمبی ہے، اس پورے خطے کو ایسا لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سول وار، ایک وہاں پہ فتنہ فساد سب پھیل جائے، اس لیے کہ یہ جو گروپ ہیں یہ بہت خطرناک قسم کے ہیں، ان کا یہ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے پرپس کچھ اور ہیں، پولیٹیکل ہیں، اور ان کا جو مقصد ہے حاصل کرنے کے لیے پاور کو، وہ ہے فتنہ و فساد کرنا، کہ یہ جانتے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے یہ پاور میں نہیں آ سکتے، لہٰذا ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فتنہ فساد کریں، اور جب فتنہ فساد ہو جاتا ہے تو اس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاور کیپچر کرنے کی، جیسا انہیں نے افغانستان میں پہلے کیا تھا. تو یہ
اس قسم کے
عناصر ہیں جو اس میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں، اور یہ بہت سے گروپ میں چھوٹے چھوٹے اور بڑے گروپ میں بنے ہیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جتنے بھی گروپ ہیں یہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہیں، یہ کبھی بھی القاعدہ یا
بہت بہت شکریہ قمر آغا صاحب. ناظرین، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی. یہ حقیقت ہے کہ جس طریقے سے اور جن وسائل سے شام میں جمہوریت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بڑے عجیب و غریب ہیں، اور اس طرح سے کہیں بھی قائم نہیں ہوئی جمہوریت. اسی کے ساتھ میں نتیجے کا انتظار ہے اس جنگ کا. اسی کے ساتھ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے، اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.